الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک مرتبہ پھر رب کائنات نے ہمیں جمعۃ المبارک اس کا عظیم دن عطا فرمایا اور مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی, اور ایک مسلمانوں کی اجتماعیت ایک برکت الحمدللہ جو جمعے کا دن ہے اس کی وجہ سے قائم ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ جو خطبات جمعہ ہیں بنیادی طور پر مسلمانوں کا ایک عظیم و شان اجتماع, اس کے کچھ بنیادی آبجیکٹیوز ہیں, کچھ بنیادی مقاصد ہیں. ان بنیادی مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد ہے تذکیر و یاد دہانی, بہت اہم حقائق کی طرف توجہ دلانا جو اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے نکل جاتے ہیں. لہذا الحمدللہ سورۃ الکہف کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ کہف کا آخری رکوع اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے. آج انشاءاللہ اس کی آخری دو آیات کو ہم فوکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے کہ ان دو آیات مبارکہ کا ترجمہ و تشریح بیان کی جائے, اس کی فضیلت ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ جو فتنہ دجال ہے, دجالی فتنہ, اس سے بچنے کے لیے, اس سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن حکیم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کی پناہ میں آیا جائے. اللہ کی پناہ میں آنے کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن ہے. قرآن حکیم کی یہ عظیم سورت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس میں فتنہ دجال, دجالی فتنہ, دنیا پرستی کی مذمت بیان ہوئی ہے, اور مختلف واقعات کے ذریعے, مثالوں کے ذریعے اللہ پاک نے اس دنیا کی حقیقت کو بار بار سمجھانے کے حوالے سے ہمارے لیے مثالیں دی ہیں. لہذا الحمدللہ اس کے مضامین کا تذکرہ ہم نے پچھلے جمعے بھی کیا تھا, اس مرتبہ بھی دوبارہ تازہ کر لیجئے. اصحاب کہف کا تذکرہ آیا بالکل شروع میں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی مدد فرمائی, جان بچانے کے لیے ان کو کہف میں, غار میں پناہ لینی پڑی, لیکن کیونکہ وہ دین پر ڈٹے ہوئے تھے, توحید باری تعالیٰ پر ایمان لائے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو اس مشکل وقت میں 300 سال تک اس غار میں سلایا, پھر دوبارہ سے زندہ کر دیا. یہ گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار تھا. پھر اسی طرح دو باغوں والوں کا واقعہ بڑی دلچسپ انداز میں اللہ پاک نے بیان فرمایا, دنیا پرستی کی مذمت کے اعتبار سے یہ بہت اہم واقعہ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر کا واقعہ انتہائی دلچسپ ہے. دنیا کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیا اللہ پاک نے. تین واقعات کے ذریعے توجہ دلائی کہ ہم نظر سے ان آنکھوں سے کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے. اسی طرح ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوا ہے. تین مہمات کا تذکرہ قرآن حکیم کرتا ہے، یہ کنٹراسٹ دکھانے کے لیے کہ اصحاب کہف انتہائی مشکل حالات میں تھے، جان بچانے کے لیے غار میں پناہ لینی پڑی، وہاں بھی رب کائنات نے ان کی مدد فرمائی. اسی طرح ذوالقرنین کو اللہ پاک نے قدرت عطا فرمائی، اقتدار عطا فرمایا، اور اتنا بڑا اقتدار عطا فرمایا اس نے کئی فتوحات کی، کئی علاقے کو فتح کیا. لیکن کیونکہ اللہ کو ماننے والا تھا، اللہ کے دین پر خود بھی عمل کرنے والا تھا، لہذا جو علاقے بھی فتح کیے وہاں اللہ کا دین نافذ کیا. یہ ہے اصل میں کنٹراسٹ سمجھانے کی بات. پھر آخری رکوع خاص طور پر انتہائی اہم ہے. 10 آیات شروع کی اور 10 آیات آخری، ان کو زبانی یاد کرنے کا تذکرہ بھی آتا ہے حدیث میں، اور جمعے کے دن ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ان دونوں کے دونوں مقامات پر جو اہم ترین موضوع ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لایا جائے. توحید باری تعالیٰ اہم ترین موضوع ہے ان آیات مبارکہ کا، اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب سب سے زیادہ ان افراد پر، ان قوموں پر بھڑکتا رہا، اور ان کا عذاب اللہ تعالیٰ کا آتا رہا جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے. ذات و صفات میں شریک کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا ان لوگوں کی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کریں، اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا بخش دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے گا بخش دے گا. تو بہرحال شرک کی مذمت سب سے زیادہ ان آیات مبارکہ میں آئی ہے، سورہ کہف کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی. اور اسی طرح توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے بڑے زبردست دلائل ہیں. آج جو 2 آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی توحید باری تعالیٰ کا انتہائی شاہکار کہا جا سکتا ہے. 4 قل ہم پڑھتے ہیں قرآن حکیم کے آخر میں، قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. یہ 4 قل ہیں. ان چاروں میں بھی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بڑی عظمت کا بیان ہے. لیکن 4 قل اور بھی ہیں قرآن حکیم میں. 2 قل وہ ہیں جو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئے ہیں، اور 2 قل یہ ہیں کہ جو سورہ کہف کے آخر میں آئے ہیں. یہ دونوں جوڑے ہیں آپس میں، بنی اسرائیل اور کہف، یہ دونوں آپس میں جوڑوں کی نسبت رکھتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سورہ کہف کی آخری 2 آیات کا ہم مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے پچھلی آیت مبارکہ جو 1 آیت رہ گئی تھی اس کا بھی تذکرہ کر لیتے، پھر انشاءاللہ اس پر فوکس کر لیں گے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے ہوگی جنت، جنت الفردوس. کانت لہم جنات الفردوسی نزلا، اور یہ جنت الفردوس ہوگی ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر. لہذا دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک اعمال کے نتیجے میں ایمان لانے کے بعد جنت الفردوس عطا فرمائے. یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، آپ کا عمل ہے کہ جب بھی کبھی جنت کا تذکرہ آتا تو آپ دعا فرماتے، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اور جنت الفردوس، جنت کے مختلف سٹیجز ہیں، مختلف مراحل ہیں، مختلف وادیاں ہیں. ان میں سب سے خوبصورت ترین وادی اگر ہے تو وہ الفردوس ہے، اعلیٰ ترین مقام کہا جا سکتا ہے، جہاں پر گرینری، جہاں کے جو درخت ہیں وہ انتہائی خوبصورت ہیں. اور پیارے نبی کی دعا ہمیں مل گئی تو بات ہی ختم ہو گئی. جنت الفردوس مانگو جب بھی مانگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہاں وعدہ کیا گیا ان لوگوں سے کہ یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے. اب نیک اعمال کیا ہیں اس کی تشریح انشاءاللہ آج آیت کے آخر میں اس سے ہم پڑھ لیں گے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا خالدین فیہا، اس جنت الفردوس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں. لا یبغون عنہا حولا، اور وہ اس جنت سے کبھی بھی نکلنا نہیں چاہیں گے. لہذا پچھلے جمعے میں نے یہاں بات مکمل کی تھی کہ ذرا جائزہ لیجئے اپنا کہ ایک دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ایون کتنی مرتبہ ہم نے جنت کے بارے میں سوچا. ایک وہ موروثی عقیدہ ہے جو ہمیں ملا والدین کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، جنت ہے، جنت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یقیناً ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذرا ذاتی جائزہ لیجیے اپنا کہ ایک دن میں کتنی مرتبہ ہمیں جنت کا یقین حاصل ہوا کہ جنت موجود ہے. اب یہ صحابہ کرام کا عمل اس لیے بتایا جاتا ہے کہ وہ یقین کا پیکر تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کا جائزہ لیا کرتے تھے، تو آپ نے ایک صحابی سے پوچھا کیف اصبحت. اب ذرا جملہ سنیے گا کتنا پیارا ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کیف اصبحت، آج تم نے صبح کیسے کی، کیا حال ہے تمہارا، کس حال میں، ایمانی کیفیت کیا ہے؟ تو جواب دیا صحابی نے بڑا پیارا، میں نے صبح کی ایک پکے مومن کی، مومن کی صبح کی. اب یہ جواب بڑا دلچسپ ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے درمیان سوال جواب ہو رہے ہیں، باقی لوگ دلچسپی سے سن رہے ہیں، یہ تعلیم کا ایک انداز ہوتا ہے. بہرحال جب انہوں نے کہا کہ میں نے پکے مومن کی صبح کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہر شے کی کوئی علامت ہوتی ہے، تم نے کیسے کہا کہ تم پکے مومن ہو، تو اس کی کوئی علامت بتاؤ. فرمانے لگے میں نے صبح ایسے کی جیسے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اس یقین کے درجے کے ساتھ میں نے صبح کی. تو بہرحال ہمیں بھی ذرا اپنا جائزہ لینا ہوگا رات کو سوتے وقت، کس حد تک یقین ہے جہنم کی آگ پر، یقین کہ آج جو سارا دن ہم نے گزارا، ہم نے زبان کے کتنے گناہ کیے، آنکھوں کے کتنا گناہ کیے، زبان کے گناہ خاص طور پر سب سے زیادہ انسان کو جہنم میں لے کے جائیں گے. اس زبان کا کتنا مس یوز کیا، کتنی غیبت کی ہم نے، کتنی لگائی بلائی بجائی کی، کتنا غلط استعمال کیا، یہ زبان حدیث کے الفاظ ہیں، سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. اس کی کھیتی ہیں جو وہاں پر کاٹ رہے ہوں گے، جو نکل رہا ہے وہ کھیت کی طرح ہے، اچھی بات بوئیں گے، اچھا پودا لگائیں گے، وہ صدقہ جاری ہوگا ہم سب کے لیے. اور خدا نہ خواستہ کسی کی غیبت کی، کسی کی عیب جوئی کی، کسی کی برائی کی، جو اکثر و بیشتر ہم کرتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اگر 24 گھنٹے کی ویڈیو ہمیں دکھائی جائے، 24 گھنٹے کے مارکس ہمیں دکھا دیے جائیں، اتنے پازیٹو اتنے نیگیٹو، تو ہم خود حیران رہ جائیں. اس کا جائزہ بہرحال ہم سب کو لینا ہوگا رات کو سوتے وقت. 5 منٹ صرف اپنا جائزہ لیجیے، سیلف اسسمنٹ اس کو کہتے ہیں. ہر شخص اپنا جائزہ لیں، ایک پورے 40 سال کا، 50 سال کا جائزہ ہوتا ہے، اور ایک روزانہ کی بنیاد پر اپنا جائزہ لیں کہ اس وقت اگر میری آنکھ بند ہو جائے تو کیا واقعتاً میں نے ایک بندہ مومن کی صبح کی، بندہ مومن کی رات کی. اس کا جائزہ ہم سب لیں. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں جنت کا یقین عطا فرمائے اور جہنم کا یقین عطا فرمائے. یقین سے دنیا تبدیل ہوتی ہے، بڑے بڑے معاملات چینج ہو جاتے ہیں، اخلاقی معاملات درست ہو جاتے ہیں، کہ اگر جنت کا یقین ہو اور جہنم کا یقین ہو. تو بہرحال جائزہ بھی لیتے رہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور جنتیوں والے اعمال بھی کرتے رہیں. وہ اعمال کون سے، اس کا تذکرہ آئے گا. اب آئیے آخری دو آیات مبارکہ ہیں توحید باری تعالیٰ کا، عظیم ترین شاہکار کہا جا سکتا ہے. جیسے سورۃ الاخلاص عظیم ترین ہے، توحید فی ذات پر قرآن حکیم کی جامع ترین سورت سورۃ الاخلاص، قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے، جامع اور معنی ڈیفینیشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اسی طرح آیت الکرسی جامع ترین آیت مبارکہ، قرآن کی تمام آیات کی سردار یا ملکہ جس کو قرار دیا نبی کریم نے علیہ الصلوۃ والسلام، توحید فی صفات پر جامع ترین آیت مبارکہ، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس عقیدے پر، یعنی آیت الکرسی جو شخص پڑھتا ہے خاص طور پر فرض نماز کے بعد، تو جنت میں اور اس کے درمیان صرف موت کا فرق ہے. اتنی عظیم بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہے کہ آیت الکرسی پڑھنا خاص طور پر اہتمام سے جمعہ فرض نماز کے بعد، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فضل اس لیے ہے کہ یہ اس عقیدے پر مرا کے رب کائنات کو وحدہ لا شریک مانتا تھا. بہرحال آیت الکرسی کا اہتمام بھی کر لیجئے روزانہ، ہر فرض نماز کے بعد اگر اس کو عادت بنا لیں، عبادت کے ذریعے اس عادت کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن شعوری طور پر پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے. ایک فارمیلٹی بھی ہوتی ہے، وہ بھی کی جا سکتی ہے پوری طرح، لیکن سمجھ سمجھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہمارے وجود پر، ہماری روحانیت پر، ہمارے اخلاق اور اعمال پر بھی آئیں گے. اسی طرح دو یہ آیات مبارکہ ہیں، بلکہ سورہ کہف، سورہ بنی اسرائیل کی دو آیات بھی بڑی اہم ہیں. آخری وقت ذرا محدود ہے، اس وجہ سے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، فوکس کر لیتے ہیں ان دو آیات پر. رب کائنات فرماتا ہے، قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے کہ اگر سمندر سیاہی بنا دیے جائیں، جتنے بھی سمندر ہیں، اب کتنے سمندر ہیں انسان سمجھ ہی نہیں سکتا، بہت ہائٹ پر جا کر ہم نے دیکھا تو پتہ چلا زمین کا تین حصہ، زمین کے تین حصے پانی پر مشتمل ہیں، ان کی گہرائی اور گرائی کا کچھ اندازہ نہیں ہے. اور یہ چھوٹی سی ایک زمین ہے جس پر اتنے سات سمندروں کا تذکرہ آتا ہے. تو فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، اس کی قدرت کے لکھنے کے لیے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے، اور ایک اور مقام پر آتا ہے کہ سارے کے سارے درخت ان کے قلم بنا دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، اللہ کی قدرت کے شاہکار کو لکھنا شروع کریں، لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي، وہ سارے کے سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے رب کے کلمات ختم ہوں. اب ظاہری بات ہے کہ یہ اندازہ ہے صرف ایک سمجھانے کے لیے، ورنہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ ایک انسان اپنی چھوٹی سی عقل سے، چھوٹے سے ایک ٹیلیسکوپ سے لگا ہی نہیں سکتا. بہت بڑا ٹیلیسکوپ بنایا ہبل کے نام سے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں میل تک ہم دیکھ سکے، لیکن اس کے باوجود اندازہ ہی ہوا کہ ہماری نگاہیں بہت ہی محدود ہیں. یہ کائنات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، جس کا اندازہ ہی نہیں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، خود قرآن حکیم کہتا ہے ہم نے بنایا اس کائنات کو، رب کائنات فرماتا ہے، اور ہم اس کو وسعت دینے والے ہیں. ابھی وسیع ہو رہی ہے، ایکسٹینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ موجود ہے، آج سائنس بھی بتاتی ہے. یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، ابھی تو یہ کائنات ابھی ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. لہذا ایکسٹینڈنگ یونیورس کا کانسیپٹ پڑھنے کے بعد انسان کا ذہن چکرا کے رہ جاتا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے. اس زمین اور یہ سولر سسٹم ہے، صرف اسی کو ہم ابھی تک نہیں صحیح طرح سے ایکسپلور کر پائے. چھوٹا سا ایک سولر سسٹم، ہماری گیلیکسی، ہماری کہکشاں ایک بہت چھوٹی سی گیلیکسی ہے اس کائنات کے مقابلے میں. تو بہرحال انسان اس آیت مبارکہ کو نہیں سمجھ سکتا اپنی چھوٹی سی عقل کے ساتھ، سوائے اس کے کہ اپنی گردن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے جھکا دے، جیسے کہ امام رازی، امام غزالی تفسیر لکھتے وقت قلم رکھ دیتے ہیں. اور بعض آیات کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ممکن ہی نہیں ان آیات کی تشریح، کوئی انسان اس کی تشریح اور تفسیر کر سکے ممکنات میں سے نہیں، یہ رب کائنات کا کلام ہے. تو قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، اور مزید سمندر لے آئیں اس کی مدد کے لیے، سیاہی بنا لیں، رب کائنات کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. بہرحال یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے حوالے سے توحید باری تعالیٰ کا پیغام. اب آئیے ذرا آخری آیت پر فوکس کریں، جو عملی اعتبار سے اہم ترین آیت کہی جا سکتی ہے قرآن حکیم کی. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں انسان ہوں تمہاری طرح. قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے میں انسان ہوں، بشر ہوں تمہاری طرح. البتہ فرق کیا ہے، فرق کو ذرا نوٹ کیجئے گا، یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف. ایک بنیادی فرق تو سمجھ میں آ گیا ہوگا، عام انسان میں اور پیغمبر میں بنیادی فرق کیا ہے؟ عام انسان پر وحی نہیں آتی، پیغمبروں پر وحی آیا کرتی تھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرق بیان کیا. پہلا فرق یہ، یوحا الیہ، مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار فرق ہیں جو میں وقت ہوا تو آپ کے سامنے عرض کر دوں گا، لیکن اہم ترین بات پورے قرآن حکیم کی کیا ہے، انما الہکم الہ واحد. اور اس وحی باری تعالیٰ کا خلاصہ یہ ہے، اہم ترین اس کے حصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود برحق ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی خدا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. تم میں سے اس وحی کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا معبود معبود برحق ہے اللہ سبحانہ وتعالی وحدہ لا شریک. اب اس وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربی, تو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے, جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے, فلیعمل عملا صالحا, تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو اللہ سے دعا کر لیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اللہ سے ملاقات کا شوق عطا فرمائے. جب ہم آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا شعور اس میں شامل ہونا چاہیے. رب کائنات سے ملاقات, رب کائنات کا کچھ تعارف ہے؟ کون ہے وہ رب, کیسا ہے وہ رب؟ کچھ رب کا تعارف حاصل ہو تو خود بخود انسان جھکتا چلا جائے, خشیت و خداوندی اس کے دل میں بیٹھتی چلی جائے. تقوی, خوف, خشیت, یہ سارے الفاظ قرآن کے ہیں, لیکن خدا کا خوف کیوں نہیں آج ہمارے دلوں میں؟ خشیت و خداوندی کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رب کائنات کا تعارف نہیں ہے. ما قدر اللہ حق قدرے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی, اللہ کو پہچانا نہیں جیسے کہ رب کو پہچاننے کا حق ہے. لہذا سب سے پہلی بات جو ہم سب کو اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے, وحدہ لا شریک رب کائنات سے ملاقات کا شوق, یہ ایمان کی علامت ہے. لہذا یہاں ایک نازک نقطہ ہے, تھوڑا سا میں اشارہ کر رہا ہوں, صرف تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے. ایک عام انسان میں اور نبی میں بنیادی فرق تو میں نے آپ کو بتا دیا وحی کا. جیسے ہی اللہ والوں پر وحی نازل ہوتی تھی, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چنیدہ بندے, برگزیدہ بندے, پیغمبر گردانے جاتے تھے. لیکن بعض لوگوں نے ذرا زیادتی کی یہاں پر, کہ اور لکھا ہے کہ کہہ دیجئے کہ میں انسان ہوں تمہاری طرح, تو تمہاری طرح سے مراد ہماری طرح لے لیا گیا, یہ زیادتی ہے. ایک عام آدمی جو نیک ہو, پرہیزگار ہو, ظاہر بات ہے اس میں اور ایک گناہگار آدمی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. پھر ایک اللہ والے جو برگزیدہ بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں, ظاہر بات ہے ان میں اور ایک آدمی میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. پھر نبی اور عام آدمی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے, ان کی روحانیت ان کی بشریت پر پوری طرح سے غالب ہوتی ہے, اور کبھی بھی سوچنا بھی نہیں کہ انبیاء کرام ہماری طرح کے عام انسان ہیں. معاذ اللہ, معاذ اللہ, ان کا درجہ, رتبہ, روحانیت انتہائی درجے کی ہوتی ہے. یہاں صرف اس لیے یہ بات بار بار بیان کی جاتی ہے, وجہ سمجھ لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کو اس لیے نمایاں کیا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم یہی ہوتا رہا کہ نبیوں اور رسولوں اور اولیاء اللہ کو اللہ کے ساتھ شرک کر دیا, شریک ٹھہرا دیا گیا. اور یہی موضوع ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی سورہ کاف میں. عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, معاذ اللہ. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. اب اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ نبیوں اور رسولوں کو, اولیاء اللہ کو, اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہرا دیا جائے. اور بدقسمتی کہیے انسانیت کی کہ یہ ظلم وہ قومیں کرتی رہیں جو پیغمبروں کی ماننے والی تھیں. ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, الصلوۃ والسلام توحید کا مرکز دے کر گئے, وحدانیت کا مرکز. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا, ہم پاسباں ہیں اس کے, وہ پاسباں ہمارا. توحید کے مرکز میں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی ہے, اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنانے کا جرم کیا ان مشرکین مکہ نے, اور خانہ کعبہ میں توحید کے مرکز میں 360 بتوں کی پوجا کر ظلم عظیم کرتے رہے, اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا یہودیوں نے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا صلبی بیٹا, معاذ اللہ. لہذا تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ظلم نبیوں رسولوں اولیاء اللہ کو اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دینا. اس سے بچایا گیا ہے محمد رسول اللہ کو علیہ الصلوۃ والسلام. ورنہ یہ قوم, یہ امت اتنی شدید محبت کرتی ہے اپنے پیغمبر سے کہ اس بات کا شدید اندیشہ تھا اور ہے کہ پیغمبر کو اگر اللہ کی ذات و صفات و الوہیت میں شامل کر دیا تو اب تو کوئی نبی اور رسول آنے والے نہیں ہیں، لہذا کون اصلاح کرے گا؟ تو پیغمبر کی ذات کو علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ سے محفوظ تر رکھنے کے لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، آپ کی عبدیت کو نمایاں کیا گیا، لیکن عبدیت کاملیت کی بنیاد پر، کامل ترین وحدہ لا شریک کے کامل ترین عبد، عبد کامل اگر ہیں تو وہ محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا آپ پر جو وحی نازل کی گئی قرآن حکیم جو مکمل محفوظ کلام ہے اس کا خلاصہ ایک لفظ میں اگر ہے تو وہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، تمام پیغمبروں کی دعوت یہی ہے، جتنے پیغمبر قرآن میں جن کا تذکر آتا سب ایک ہی بات کہتے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کسی قوم کی طرف نہیں آئے تھے تو آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، یا قوم نہیں فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں اے لوگوں اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا، یہ فرق ہے صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت میں اور دیگر انبیاء کرام میں، کہ دیگر انبیاء کرام نے صرف اپنی قوم کو مخاطب کیا کیونکہ وہ خاص قوم قبیلے یا علاقے تک محدود تھی ان کی رسالت، جبکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانیت کے لیے رہنما راہبر بنا کر بھیجے گا۔ اب آخری دو تین منٹ میں ذرا غور سے سننے کی بات یہ ہے، پہلا سوال اپنے آپ سے کیجیے گا، کیا واقعی رب سے ملاقات کا شوق ہے؟ اور ملاقات کے لیے جیسے ہی اذان کی آواز آتی ہے تو ایک بے چینی محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟ اب جائزہ انفرادی لینا ہوگا، نیند آ رہی ہے فجر کے وقت وہاں اللہ کا ایک نمائندہ بلا رہا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، کیا ہمارا نفس نفسانی خواہشات ہمیں اس طرف توجہ دلا رہی ہوتی ہیں؟ جائزہ لینا ہوگا اپنا، رب کی ملاقات، رب سے محبت، رب کے سامنے حاضر ہونا، رب کے سامنے سر جھکانے کا شوق ذوق، روحانی ترقی کے اعتبار سے کیا ہمیں نماز سے محبت ہے؟ اور نماز میں اس احساس کے ساتھ رب کائنات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو واقعتاً کیا رب کائنات سے مخاطب بھی ہیں؟ رب سے مخاطب ہو رہے ہیں، رب کائنات اس سے مخاطب، اس سے شرف ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے نماز میں، الصلاۃ معراج المومنین، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نماز مومن کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے، معراج کی شب نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہم کلامی کر آئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ مکالمہ ہے، کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم رب کے سامنے کھڑے ہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو جائزہ لیجئے کیوں، دو تین باتیں عرض کر دیتا ہوں، برا نہیں منائیے گا، ہم نے نماز کو نماز سمجھا ہی نہیں، ایک فارمیلٹی ایک رسم کے طور پر ہم پڑھتے رہے، میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سلام آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نماز رب کائنات سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے، ایک پریکٹس ہے، ایک شوق ہے، ایک طریقہ ہے رب کائنات سے ملاقات کا۔ تو فمن کانا یرجو لقاء ربی، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیجئے جو کوئی اللہ تعالی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو ان کو بتا دیجئے کہ رب کائنات بھی ان سے ملنا چاہتا۔ اب یہ شوق اگر ہوگا انشاءاللہ تو یہ صرف رب کائنات عطا فرمائے گا انشاءاللہ، قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو چکا ہوگا اور اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت کا ایک درجہ ایسا بھی ہے جہاں رب کائنات اپنا دیدار کروائے گا۔ صحابہ بڑے حیران ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے رہے کیا ہم ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ سکیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جیسے چودھویں کا چاند جب نظر آتا ہے تو سب کے لیے ویزیبلٹی ہوتی ہے، سب اس کو دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی سمجھانے کے لیے مثال دی، ایسے ہی اہل جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جو رب سے ملاقات کرنا چاہتا کرے کیا، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے اپنے عمل کو درست کر لے. اور عمل صالح کی سب سے بہترین مثال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اپنے 24 گھنٹے کا جائزہ لیجئے، پیغمبر کی سنت کے مطابق اگر زندگی گزار دی، شادی بیاہ غم کاروبار عبادات معاملات اخلاقیات زندگی کے تمام گوشے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کر لیے، تو یاد رکھیے کامیابی کا یقینی ذریعہ. ہم نے اپنی زندگیوں کو تقسیم کیا ہوا، برا نہیں منائیے، اچھے خاصے دیندار لوگ نے بھی تقسیم کیا ہوا، یہ دین کا کام ہے مسجد میں ہوگا، اور کاروبار کرنا، بچی کی شادی آئی ہے تو یہ کوئی دینداری کا کام تھوڑا ہی ہے، اس موقع پر جو چاہو جیسے چاہو جیو. تو بہرحال یہ تقسیم ہم نے خود کی ہے. 24 گھنٹے کی زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، یہ ہے عمل صالح. اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک نہ کرو. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں وحدانیت کے ساتھ رب کائنات کی ذات و صفات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی عقیدے پر موت عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.